السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المجادلہ شروع کر رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں اس سورہ کی تفسیر.
سورۃ المجادلہ، اہم مضامین ہیں اس میں. پہلا مضمون، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کی آیات ہیں ایک عورت کے بارے میں جن کا نام تھا خولہ بنت صالبہ. خولہ بنت صالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتی ہیں روتی دھوتی کہ میرے شوہر کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا اور اس نے غصے میں مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک زہار کی رسم تھی، یہ کلمہ تھا طلاق بائن کا، سمجھ لیں اس سے بھی زیادہ شدید. اور ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے قرآن میں. تو اسلام میں ابھی تک وہ چیزیں جن کی ابھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو وہ جاہلیت کی چلتی چلی آ رہی تھی. تو اب جب وہ آئی ہے یہ اپنی بات لے کر کہ اب میں کیا کروں، روتی دھوتی آئی ہیں کہ میں اب کیا کروں، یہ میرے بچوں کا باپ ہے، اگر میں چھوڑتی ہوں اس کو، الگ ہوتی ہوں، تو بچوں کا کیا ہوگا، یہ تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتا اور یہ خود بھی اتنا بوڑھا ہے کہ یہ خود بھی نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اب میں کیا کروں، اور میں خود کدھر جاؤں گی، میں خود یعنی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، نہ اپنے بچوں کی خود ٹیک کیئر کر سکتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ اب جب کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی تو میرے میاں نے مجھ سے زہار کر لی. اور ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں مطلب جو اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اب آپ خاموش ہیں کہ اب میں کیا کروں اس بارے میں. تو وہ ساتھ آپ کو شکوا کر رہی ہیں، ساتھ کہتی جا رہی ہیں اللہ میں تیرے سامنے اپنے اس ٹکڑے کا رونا روتی ہوں، اللہ میں کیا کروں، اللہ میں کیا کروں، یعنی وہ ساتھ رو دھو رہی ہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں فرما رہے آگے سے کہ اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے. اور آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں بھائی جیسے ہے تمہیں اس کے پاس سے مطلب الگ ہونا پڑے گا. اب وہ مان نہیں رہی اور بار بار ایک جیسے جس کو آپ کہہ سکتے نا کہ جیسے بحث کی سی ایک صورتحال ہو گئی ہے. تو اب اس کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل علیحدگی کا معاملہ ہو جاتا تھا، کبھی بھی دونوں مل نہیں سکتے تھے. تو ان کو تھا کہ میں دیکھیں نا، اب ساری زندگی گزار دی، بچے ایک آدمی سے ہو گئے، اب بچوں کا کیا بنے گا، اب کس کا کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ عورت آئی ہے تو اس وقت فرماتی ہیں کہ یعنی وہ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی ان کی بات کچھ بہت زیادہ سنائی نہیں دے رہی تھی، کوئی بات سنتی تھی کوئی نہیں سنتی تھی، یعنی اتنی چپکے چپکے بات کر رہی تھی. تو فرماتی ہیں اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے. یہ شکایت کرنے والی عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھی کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میں ساری باتیں نہیں سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیات اتر آئیں. سبحان اللہ، یعنی وہ اتنی آہستہ آہستہ خسر پسر میں بات کر رہی تھی. یہ کتنے بڑے گھر ہوتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، پھر بھی ان کو پوری بات نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ تعالی نے سن لی، ساتوں آسمانوں کے اوپر اس رب نے سن لی اور آیات اتار دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد، ان کا گریہ، ان کی اللہ تعالیٰ سے ایک جیسے شکایت ہم اردو میں تو بولتے ہیں, شکایت کا لفظ ہمارے ہاں ذرا ایک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک شکوے کی سی سچویشن ہوتی ہے, لیکن عربک میں جو یہاں پہ لفظ آیا اس میں یعنی ایک فریاد کا آپ زیادہ معنی لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ فریاد کر رہی تھی. تو دیکھتے ہیں آیات کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها. تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ, اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے, یعنی آ کے وہ کہہ رہی تھی, ساتھ یہ بھی روتی جا رہی تھی, یا رسول اللہ میں کیا کروں, اب میں اس لائق ہی نہیں رہی کہ مجھے کوئی اولاد ہو, اب زمانہ گزر چکا ہے, یعنی میں بھی اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں, اگر ہم علیحدہ ہو گئے ہم دونوں برباد ہو جائیں گے, اب میں کیا کروں, میرے میاں نے مجھ سے زہار کر لیا, اور ایسے کہتی جا رہی تھی, ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی, یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ میری جو بات ہے نا, اگر کوئی اس کا حل کر سکتا ہے تو اللہ ہی ہے, رسول کی بھی زبان پر وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, حل اللہ نہیں نکالنا, میں آ تو گئی ہوں رسول کے پاس لیکن رسول بھی میرے لیے حل نہیں نکال سکتے, حل اللہ ہی نکالے گا, یعنی ان کے ایمان دیکھیں کتنے مضبوط تھے, اور ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ نے, اللہ سن رہا ہے اور وہ واقعی اس بات کا کوئی نہ کوئی سلوشن میرے لیے کرے گا, اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, اور یہ تو پھر بھی انسان تھیں, اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے, زمین کے نیچے بھی سنتا ہے اور زمین کے اوپر بھی سنتا ہے, پانیوں کے اندر سمندروں کی تہوں میں بھی سنتا ہے اور فضاؤں میں بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ تو رب وہ ہے کہ جو چرند پرند اور چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے بڑی سے بڑی مچھلی تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سن رہا ہے. اور دیکھیں اس عورت کی پرواز پھر کہاں تک گئی, سبحان اللہ, کہ ایک عورت کی بات عرش تک پہنچی اور فوراً آیات اتر گئی, سبحان اللہ. تو ابو العالیہ اس میں سے مروی ہے, فرماتے ہیں خولہ بنت ولیج ایک انصاری کی بیوی تھی جو کم نگاہ والے تھے, یعنی ان کی نظر بھی تیز نہیں تھی, جیسے بینائی کمزور ہو جاتی نا, مفلس بھی تھے اور کچھ سخت بھی تھے زبان کے. کسی دن میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جاہلیت کی رسم کے مطابق انہوں نے زہار کر لیا جو ان کی طلاق ہوتی تھی. اب یہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے اور ام المومنین وہیں پہ موجود تھیں, اور سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے, میرے علم میں تو تم اس پر حرام ہی ہو گئی ہو. یہ سن کے کہنے لگی اللہ میری عرض تجھ سے ہے, اللہ میں کیا کروں. تو دیکھیں نا اب سبحان اللہ, یعنی دعائیں اللہ سے کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو, تم دونوں کی باتیں اللہ سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا. بہت سارے لیسنز اس بات کے اندر ہمیں ملتے ہیں. ایک تو بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی میاں بیوی میں بات چیت ہوتی ہے, وہ بند کمروں میں ہو, بند گھروں میں ہو, رات میں ہو یا دن میں ہو, اللہ سن رہا ہوتا ہے. اور جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی ایسی بات کہتا ہے تو اللہ وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. جب وہ روتی ہے, فریادیں کرتی ہے اللہ سے, تو اللہ وہ بھی سنتا ہے. جب وہ اس کو کوئی ابیوسیو بات کہتا ہے, ایسی کوئی وربل ابیوزنگ کرتا ہے, جو فزیکل کو تو چھوڑیں وربل ابیوزنگ بھی کرتا ہے, کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس کے دل کو چوٹ لگاتی ہے, اللہ وہ بھی سن رہا ہے. کوئی مین باتیں کرتا ہے, اللہ وہ بھی جانتا ہے, اللہ وہ بھی سنتا ہے, اور اس کے آنسوؤں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی, دوسری ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے, ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے, دوسرا پوائنٹ, یہ پوائنٹ لکھنے والے ہیں, باقی چیزیں تو ٹھیک کیا آپ کو تفسیروں میں مل جائیں گی, یہ نہیں پوائنٹ ملیں گے, ٹھیک ہے, ان کو نوٹ کریں, کہ ہمیں لازم ہے دین کے لحاظ سے, ہم پہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے نا کہ جو کوئی نئی سی بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس کا حکم کیا ہے اسلام میں, تو ہم چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ ہم اللہ رسول کا حکم نہ معلوم کر لیں. کہنے کو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عورت پرواہ نہ کرتی, نہ آدمی پرواہ کرتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے یہ معاملہ جا کے پوچھنے کی, ایسے ہی میں جا کے پوچھوں گی کچھ اور ہی نہ فتویٰ مل جائے, کچھ اور ہی مل گیا میرا گھر خراب ہو جائے گا. وہ آرام سے بھی تو بیٹھ سکتی تھی اگر اتنی بڑی بات تھی کہ دیکھیں اگر ہم دونوں برباد ہو جائیں گے کیا ہوگا ہمارے بچوں کا ہے کیا ہوگا, تو وہ بیٹھ جاتی خاموشی سے, کون سا کسی کو پتا چلنا تھا, کون سا کوئی جانتا تھا گھر کے اندر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے, دونوں ہی چپ کر کے بات کو دبا لیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا, کہ اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ تو سن رہا ہے نا. بعض گھرانوں کے اندر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے, آدمی منہ سے طلاق کے الفاظ نکال دیتا ہے لیکن وہ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں کہیں باہر بات کی تو پھر کسی کو پتا چل جائے گا, تو چھوڑو 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 بس یہیں پہ دبا دو اس بات کو, ویسے ہی رہتی رہتی ہیں. کئی کئی دفعہ طلاقیں ہو چکی ہیں, وہ کہتی ہیں اب ہم کیا کریں, پھر ہمیں اگر یہ کسی کو بتایا تو ہمیں نکلنا پڑے گا گھر سے, ہمیں تو چھوڑنا پڑے گا, یہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ان بی بی کو اللہ تعالیٰ پھر واقعی سنتا ہے, اور اللہ نے کیسے ان کا حل نکالا. پھر وہ آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات با برکت, اس کی سماعت اور اس کی بصارت وہ کیسی ہے. اس نے خولا کا کلام سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں شکوا کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو اس میں انسان کو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں جا کے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہو گیا, اب ہمیں بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, نہ کہ ویسے ہی دبا کے بیٹھ جائیں اور اس کو کسی کو نہ پتا چلے بس اس کو ڈھانپتے رہیں. اور ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے, دیکھیں یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورت نے مجادلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آواز بھی بلند نہیں ہو سکتی, اور کہاں یہ کہ مجادلہ کرنا, تو یعنی کنورسیٹ کر رہی ہیں, بار بار کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گئی, میری اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا, میرا کیا بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نہیں, اب اس نے ایسے کہہ دیا تو پھر مطلب کیا ہو سکتا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے اللہم انی اشکو الیک, اللہ میں تیرے سے شکوا کرتی ہوں نا. جب وہ ایسے کر رہی ہیں تو یہ ایک مجادلہ ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ مجادلہ فرمایا. اب کیا یہ درست ہے؟ نہیں, یہ مجادلہ حسنہ ہے, یعنی انداز جھگڑے کا ہو سکتا ہے لیکن اس میں خلوص ہے, اس میں ہدایت پانے کی طلب ہے, اس میں یہ ہے کہ مجھے اس مسئلے کا حل دیں, یہ سمجھنے کے لیے ہے اور اپنی فریاد بتانے کے لیے ہے. اس میں کوئی ال فیلنگ نہیں ہے کہ میں جھگڑا کروں اس طرح, مجھے آپ کی بات نہیں پسند, یہ والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دل کے حال کو جانتا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر آیات اتار دی. اچھا, پھر اور کیا بات سمجھ آتی ہے اس سے؟ ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جب جھگڑا ہو نا تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اپنی زبان کو لوز نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کچھ بھی زبان سے نکل جائے. دیکھیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو حق ہے نا وہ مرد کو دیا ہے. بعض عورتوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے ہمیں کیوں نہیں طلاق کا حق, آدمی کو کیوں ملا ہے. یہ آج بات سمجھ لیں کہ عورت کو اس لیے نہیں دیا گیا, عورت جذباتی ہوتی ہے نا ایک دم. دیکھیں ہم سب خواتین ہیں, ہم پتہ ہے جذبات میں آ جاتے ہیں, ہم جذبات میں آ کے انسان کے منہ سے کچھ باتیں نکل جاتی ہیں, یہ نہ ہو کہ اپنا گھر ہی خراب کر لیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اجازت, یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں کر سکتی ریلیشن شپ, ان کو بھی اجازت ہے لیکن ان کو لیے خلا رکھا ہے. اور خلا کا پروسیس آپ کو پتا ہے ذرا لمبا ہے, کورٹ میں جانا پڑتا ہے, علیحدگی وہ بھی لے سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہی صرف علیحدہ کر سکتا ہے, عورت کبھی نہیں کر سکتی. عورت کر سکتی ہے لیکن اس کا پروسیس ڈیفرنٹ ہے, اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ خلا کا ہے. خلا میں اس کو کورٹ میں جانا پڑے گا, اپنا بتانا پڑے گا میں نے کیا, کیوں میں لے رہی ہوں یا کیا ہے. پھر وہ دیکھے گی کورٹ کہ اس کا جینوئن ہے ریزن, یا ایسے ہی یہ تو نہیں کہ جذبات میں ہی آ کے لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا, آدمی کو دیا گیا, کیونکہ آدمی کو یہ سمجھا گیا کہ آدمی کے اندر جذباتیت کم ہوتی ہے, اس کے اندر تحمل ہوتا ہے, وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے, وہ ضبط کرتا ہے, قابو میں اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے, عورت بے قابو ہو جاتی ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ سوال دیکھیں, یہ بات کچھ سمجھیں کہ اگر آدمی بھی عورتوں والے کام کرنے لگے کہ وہ بھی اس طرح سے ہی غصہ اور بے صبری اور بے یعنی حوصلہ چھوڑ دینا اور بالکل غصے میں ایسے آ جانا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں بھی منہ سے کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر ایسا مرد کیا مرد ہوا؟ پھر وہ تو اس معاملے میں وہ عورت جیسا ہی ہو گیا نا. اس کی مردانگی تو اس میں ہے کہ وہ حوصلہ کرے. اللہ نے آدمی کو قوام بنایا ہے, وہ ذمہ دار ہے, اس کو ایک اوپر کا درجہ دیا ہے. اس کا بھی اوپر کا درجہ لے تو لیا, اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی تو زیادہ بنتی ہے. یعنی آپ ایک جیسے مثال کے طور پہ اب گھر میں کچھ بڑے بچے ہیں, کچھ چھوٹے بچے ہیں, بڑے بچوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. آپ جو کوئی معاملہ کی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ جا کے بڑے بچے کو پوچھتی ہیں, اس کو دو لگاتی ہیں کہ تم بڑے تھے نا, وہ تو چھوٹے, ان کو عقل نہیں تھی, تمہیں تو سمجھ تھی نا. اسی طرح آپ ایگزیکٹ تو نہیں آپ سمجھ سکتے, لیکن اسی طرح یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک درجہ اوپر دیا. تمہیں کہا گیا یہ کہ تمہیں طلاق کا حق اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں حوصلہ زیادہ ہے, ضبط زیادہ ہے, تم بھی وہی کرنے لگے. آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنی ساری طلاقیں جذبات میں جی دے دی, غصے میں جی دے دی. تو تمہیں اس لیے تھوڑی یہ حق دیا تھا اللہ نے, بلکہ آدمی کو طلاق اس وقت نہیں وہ دینی چاہیے. یہ نہیں, بات اس پہ نہیں ہو رہی کہ ہوتی ہے طلاق یا نہیں ہوتی, لیکن آدمی کو اس وقت طلاق نہیں دینی چاہیے جس وقت عورت پیریڈز میں ہو. نمبر ٹو, اس توہر میں طلاق دے سکتا ہے جس میں اس نے عورت کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہ قائم کیا. اس توہر میں تو وہ, یعنی اگر اس وقت اس کو پیریڈز نہیں ہے لیکن پچھلے جو اس کو ہوئے تھے اس کے بعد سے تعلق ہوا ہے, تو اس وقت طلاق نہیں دے سکتا. پھر اس کو ویٹ کرنا پڑے گا جب اس کو پیریڈز ہو جائیں نیکسٹ, اس کے بعد جو وہ پاک ہو تو پھر اس میں طلاق دے. اس میں پھر سوچنا سمجھنا پڑے گا نا, اس میں کچھ ٹائم لگے گا نا, اس میں کوئی دماغ کام کر رہا ہوگا تو یہ سوچ آئے گی نا. جب منہ سے فوراً طلاق 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 نکال دینا ہے تو پھر وہ کیا سوچے سمجھے بغیر ہی یہ چیز ہوگی. تو یہ پھر صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ یہ مذاق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا تھا, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں کٹھی دے دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے لوگوں کی بات سنتے تھے, غصے میں کھڑے ہو گئے. فرمایا میں ابھی زندہ ہوں اور میری موجودگی میں دین کے ساتھ یہ کھیل شروع ہو گیا, مذاق شروع ہو گیا. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تھا کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے فرمایا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں, اس نے اتنی بری بات کی ہے. اور آج دیکھیں گھر گھر میں دین کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے. آئے دن لوگ شکایت لے کر جاتے ہیں کہ جی وہ اس نے ایک ہی دفعہ میں تین بول دی, ایسے طلاق طلاق کہہ دی اور بس کوئی بات ہی نہیں, کوئی معاملہ ہی نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں جب انہوں نے 3 کو 3 لے لیا تھا, اسی وجہ سے کہ لوگوں نے مذاق بنا لیا تو ٹھیک ہے پھر اب 3-3 ہی ہیں, اور اس کے بعد اس بندے کو کوڑے لگائے جاتے تھے. آج کون کوڑے لگا رہا ہے؟ اسی لیے تو یہ 4-6 لوگوں کو کوڑے پڑے نا تو پھر سارے سیدھے ہو جائیں گے, پھر کبھی بھی نہیں منہ سے 3 دفعہ بولیں گے. لیکن یہ چیز تو ہم نے لی نہیں, بس 3 کو 3 کر دیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ لوگ 3-3 دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہیں کہ اب کریں کیا, وہ تو ہم نے غصے میں کر دی تھی, وہ تو ایسے ہو گیا تھا, وہ یہ ہو گیا تھا, ہمارا مطلب تو نہیں تھا, ہم نے تو ایسے کر دیا تھا. طلاق تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, جذبات میں بھی ہو سکتی, سب میں چیز میں طلاق ہو جاتی. لیکن یہ باتیں نہ بتائی جاتی ہیں, نکاح کے وقت بتانی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے آدمیوں کو. یہ تو لفظ کبھی بھی زبان پہ نہ آئے. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتے. اب آگے دیکھ لیں آپ یہ اس کے اوپر کیا باتیں آ رہی ہیں, پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا حدود کے اوپر. آگے پہلے پڑھتے ہیں, اللہ دینا یظاہرون منکم من نسائہم, اور وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے, ماں ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جاتی. یہ تو نہیں مطلب کہ تم نے اگر بول دیا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو, ماں کی طرح ہو, تو وہ تمہاری ماں بن گئی جس سے تم نے اتنے عرصے سے تعلق رکھا ہوا ہے, اب وہ تمہارے بولنے سے ماں بن گئی. ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم ولدناہم, جو تمہاری مائیں صرف وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا, ان کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہے. یعنی اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منہ سے کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی. اسی طرح منہ سے کہہ دینے سے نہ کوئی بہن بن جاتی ہے, نہ کوئی اس طرح کا رشتہ منہ سے بولنے سے نہیں ہو جاتا, نہ منہ سے بولنے سے کوئی بیٹا بن جاتا ہے. جیسے منہ بولے بیٹوں کا آپ نے پڑھ لیا تھا پہلے نا سورہ عذاب میں, منہ بولے بیٹے ہی رہتے. اڈاپٹیڈ سن ریئل سن نہیں بن سکتا, اس کے وہ حکم نہیں ہے, وہ محرم نہیں ہو جاتا. اسی طرح کوئی کہہ دیتے ہیں ہم نے جی بہن بنایا ہوا, کیا بہن بنائے گا, احترام کا رشتہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ محرم ہو گیا. اسی طرح کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری ماں ہے, اب بس میں نے ماں بنا لیا اس کو تو اس سے ماں بن گئی. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے یہاں پہ. اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے ایک بات اور اس کے ایز اے سائڈ نوٹ اس کے بتا دوں کہ اگر کوئی میاں بیوی کا مادہ جمع کر دیا جائے, ٹیسٹ ٹیوب میں رکھا جائے, اور کسی کرائے کی عورت کو لے کر اور اس میں یہ ڈال دیا جائے اور وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے, تو وہی ماں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے اسلام میں. یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں کر ان کو جمع کر کے اور اس کے بعد کسی کرائے کی عورت میں, کیونکہ یہ بہت یہ ایک سٹیٹسٹکس آئے تھے کہ انڈیا میں بہت کامن ہو رہا ہے یہ کہ کرائے کی عورتیں لے کے ان کے اندر ڈال دیتے ہیں, پھر وہی پیدا کریں. تو ماں وہی ہے جو جنم دیتی ہے, یہاں سے پتا چلا. اللہ ولد نہ ہوں, جس نے پیدا کیا ان کو. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ غصے میں آ کے ایسی باتیں کر دینے سے نہ تو کوئی ماں بن جاتی ہے, نہ کوئی ماں ہے تو وہ ماں کے اس سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ماں کہہ دے آج سے تو میری اولاد ہی نہیں ہے, تو میرا بیٹا نہیں, نہ میں تیری ماں ہوں, میں تیرا منہ نہیں دیکھنا, تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ اب وہ رشتہ ختم ہو گیا, جتنی مرضی دفعہ کہہ دے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اور بھی رشتوں میں جو بھی محرم رشتے ہیں اس میں بھی اس طرح سے منہ سے بول کے نہیں ہو جاتا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, بے شک وہ انہوں نے وہ منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو اتنی منکر ہے اور اتنی جھوٹ بات ہے. یہ کیسے منکر بات ہے, یعنی اتنی گندی بات ہے یہ. جب تم اپنی بیوی کو جس کے ساتھ عرصے سے تم نے ایک تعلق رکھا ہے اس کو ماں کہہ دیتے, تو یہ کتنی یعنی ایک گندی بات ہے اگر سوچا جائے تو, کتنی قبیح بات ہے, ناپسندیدہ گھٹیا بات ہے نا. ماں کا رشتہ تو ایک بہت ہی یعنی ایک معزز رشتہ ہوتا ہے, ڈفرینٹ وہ ہے, اور بیوی کا تو بالکل ایک ڈفرینٹ رشتہ ہے. اب اس کے اندر تم نے اتنی بری بات کہہ دی اور جھوٹ, کیونکہ جھوٹ کیسے, کیونکہ کبھی بھی وہ ماں نہیں ہو سکتی, یہ تو ایک بہتان ہے, جھوٹی بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ, لیکن اب تم نے منہ سے بول دی ہے, اس سے میں بات کہہ دی ہے, تو اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے, لیکن اب معافی کے ساتھ, مفت معافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک پینلٹی بھی دینی ہوگی. اس گناہ کو مٹانے کے لیے اللہ تمہیں معاف کرتا ہے کہ تم اس چیز کے اوپر, لیکن اب تمہیں اس کا ایک کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں نا یہاں پہ یہ ہمیں آگے کفارے کی جو تین صورتیں ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئیں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو یا تو طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے یا زہار والی باتیں ہونے لگتی ہیں یا پھر ایلا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تم میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا اتنے عرصے تک. یہ بھی 4 مہینے تک صرف ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی اس سے زیادہ ٹائم کے لیے اپنی بیوی سے الگ رہتا ہے تو وہ عورت کورٹ میں جا سکتی ہے اور وہاں پہ جا کے ان کو کہہ سکتی ہے, اور کورٹ اس کو کہے گی کہ یا تو تم اس کو طلاق دو یا پھر صحیح طرح اس کو بساؤ, اس کے ساتھ تعلق رکھو, لیکن ایسے نہیں اس کو چھوڑ سکتا کہ ایسے اس کو لٹکا ہوا چھوڑے رکھے. اچھا ایک اور بات, بعض دفعہ عورتیں بھی منکر باتیں کرتی ہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں. آدمی نے تو یقین ہے یہ منکر گندی بات ہے جو آدمی نے کی, لیکن عورتیں بھی کرتی ہیں. اور عورتیں کیسے کرتی ہیں, جب وہ ناشکری کی باتیں کرتی ہیں جھگڑوں میں, جس سے اللہ تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے اور عورتوں کو جہنم میں جانے کی ایک جو وجہ بیان کی جاتی وہ ان کی ناشکری ہے. تو جس کا بس چل رہا ہے وہ اپنی اپنی جگہ کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بے بس اور مجبور عورت کی کیسی فریاد کو سنا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اس کے لیے اتنی آیات اتار دی. یہ 4 آیتیں جو ہے نا وہ انہیں کی حضرت خولہ کے بارے میں اتری. اسی وجہ سے یہ آتا ہے کہ جب بعد میں جب حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا تو ایک دفعہ حضرت عمر جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ, تو ایک عورت نے آواز دے کے ٹھہرا دیا. حضرت عمر فوراً ٹھہر گئے اور ان کی بات توجہ سے اور ادب سے سر جھکا کے سننے لگے. جب وہ بوڑھی عورت اپنی بات کر چکی اور خود ہی لوٹ گئی تب امیر المومنین وہاں سے ہٹے. تو ایک آدمی نے کہا, امیر المومنین ایک بوڑھی عورت کے کہنے پہ آپ رک گئے, اتنے آدمیوں کو آپ نے تکلیف دے, سب آپ کو رکنا پڑا. تو جانتے ہیں حضرت عمر نے کیا فرمایا, کہتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے یہ کون تھی؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی, یہ خولہ بنت صالبہ اگر تو یہ صبح سے شام چھوڑ رات کر دیتی اور مجھ سے کچھ فرماتی رہتی تو میں تب بھی ان کی خدمت میں اسی طرح کھڑا رہتا. ہاں نماز کے وقت میں ان سے معذرت کر کے جاتا, نماز پڑھ کے واپس آ جاتا, لیکن میں ہٹتا نہ یہاں سے کیونکہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے. سبحان اللہ, یہ خولہ بنت صالبہ ہیں. جب انسان کا ایمان اللہ کے اوپر ہو اور وہ اللہ سے ایسے ڈرنے والا ہو کہ ہر بات میں نے اللہ تجھ سے ہی پوچھنا ہے, اللہ جیسے تیری رہنمائی ویسے چلنا, اللہ تو نے ہی میرے مسئلے کو حل کرنا, اللہ ضرور سنتا, اللہ ضرور مسئلے کا حل نکال دیتا, وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. تو یہ اس سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری باتیں اللہ سن رہا ہے, تو تم اس سے پریشان نہ ہو. مگر ہاں ایمان ایسا ہو خولہ بنت صالبہ جیسا کہ گھر سے نکلی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی دھوتی آ رہی ہیں, نہیں میرے مسئلے کا حل نکالے, نہیں میرے مسئلے کا, وہ ویسے ہی رہتی کیا ضرورت تھی مسئلے کا حل چھوڑے. لیکن دیکھیں سبحان اللہ, تو اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مرد منہ سے بری بات نکالتا ہے تو اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کا ساتھ دے گا اور مرد پتہ نہیں اگر قوام ہو گئے یا ان کو کوئی ایک اوپر درجہ مل گیا تو وہ کیا چیز ہو گئے اور بس ہم مرد ہیں اور تم تو ایسی ہو اور تم تو ایسی ہو اور تم تو زیادہ جہنمی ہو. نہیں, جو نا انصافی کرے گا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس میں بات کو سمجھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا, بعض دفعہ الفاظ ہی ہوتے ہیں نا, یہ باتیں ہی ہیں نا جن کو قول زور بھی کہا گیا, قول منکر بھی کہا گیا, یہ باتیں ہی ہیں نا, الفاظ ہیں. یہ الفاظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے, یعنی الفاظ پہ بھی پکڑ ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا تمہیں, شکر ادا کرو کہ اللہ نے معاف کر دیا, ان الفاظ پہ نہیں پکڑا ہے تمہیں. سے پتہ چلتا ہے یعنی کچھ کیا نہیں, کوئی ایکشن نہیں کیا, صرف منہ سے بولا ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کیا میں نے کیا کہہ دیا, تو دو باتیں تمہیں کہہ دی تو تم نے اتنا مائنڈ کر لی, وہ تم سمجھتے ہی نہیں ہو کہ الفاظ کیا چیز ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ کہ لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرانے والی زبان کے سوا اور کیا چیز ہے, زبان ہی تو ہے, زبان کی کاٹ ہے جو جہنم میں گرا دے گی اوندے منہ، خاص کر جب انسان کو غصہ بہت ہوتا ہے اور جذبات بہت ہوتے ہیں، پھر تو بول بول کے پھر تو کوئی حد ہے ہی نہیں ہے نا. لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، اب یہ بھی کہتے ہیں اسے میں ہی کہا تھا نا، میں نے کون سا ایسے زہار میں نے غصے میں ہی کیا تھا. لیکن غصے میں ہی تو ایسی باتیں زور کی نکلتی ہیں اور منکر کی نکلتی ہیں. یہاں پہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ غصے میں کہی گئی تھی تو اس لیے کچھ نہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن اب کفارہ پھر کس بات کا؟ اس کا مطلب کوئی گناہ، جب کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا ہی کفارہ ہوتا ہے نا، نیکیوں کے اوپر تھوڑی کفارہ ہے. یہ آگے آپ کو میں کتنی سخت بات بتانے لگی ہوں جو کفارے کی ہے، وہ جو چھوٹی بات نہیں، وہ آسان والی بات نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی یہ گناہ کتنا بڑا ہے جو ایک زبان سے ہو گیا، اور ہم زبان کے گناہوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. زبانیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، جس سے دوسرے کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، دوسرے کی کو یعنی ایک اذیت کے اندر ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زبان کے گناہ کے اوپر ہیں آیات، اور اس کے بعد ہم سب کو کتنا کیئرفل ہونا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ صرف مرد ہی کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے، تو عورتیں تو جتنی مرضی زبان چلاتی جائیں، نہیں. اور خاص طور پہ جھگڑوں میں یہ بات ہو رہی ہے، ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس کا مطلب جھگڑوں کی باتیں بھی نوٹ ہوتی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ سننے والا ہے، سن لو، اللہ دیکھنے والا ہے. اللہ نے معاف تو کر دیا لیکن آگے کفارہ دو. جھگڑے کی بات تھی نا، تو کیا ہو گیا، لڑائیوں میں تو ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں. پھر کیا ہو گیا، میں نے کون سا سیریسلی کہا تھا؟ وہ لڑائی ہو رہی تھی، میں غصے میں تھی، میں نے کہہ گئی، میرا دل تو صاف ہے نا، ان باتوں سے نہیں کچھ ہوتا، دل تو صاف ہے، لیکن زبان جو چل رہی ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں جو بھگتنے پڑیں گے. پھر سوچتے ہیں ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے اس وقت، نہ کوئی ٹیچر دیکھ رہی ہے، نہ کوئی کلاس والے دیکھ رہے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ کوئی جتنی زبان چلاتی ہے. اللہ سمیع اور بصیر ہے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، سبحان اللہ. صرف یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جائے اور جب وہ جھگڑ رہی تھی، بلکہ اس وقت بھی سن لی جب اپنے شوہر کے پاس تھی، اس وقت بھی سن لی جب وہ رستے میں بولتی آ رہی تھی، اس وقت بھی سن لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی بول رہی تھی. اللہ نے تھرو آؤٹ سن لی، سبحان اللہ. اور اب آپ دیکھیں کہ کفارہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا اس کا اندازہ آپ یہ اس سے دیکھتے ہیں. والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون، پھر لوٹنا چاہتے ہیں. اب زہار تو کر لیا، اب نہیں، وہ سوری، وہ ہو گیا تھا، وہ اس وقت میں کہہ گیا تھا، وہ اس وقت غصے میں بات ہو گئی تھی، چلو جانے دو، اب چھوڑو، اب دوبارہ یعنی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، اب دوبارہ تعلق یعنی شوہر بیوی والا رکھنا چاہتے ہیں. سما یا ادونا، لوٹنا چاہتے ہیں. تو لوٹنے کا مطلب کیا ہے، اب واپس میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ سما یا ادونا لما قالو، واسطے اس کے جو انہوں نے کہا، یعنی اس سے واپس لوٹنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا، بات کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں، اب بات کو لوٹانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، تو ان کو چھونے سے پہلے، بیوی سے تعلق رکھنے سے پہلے غلام کو آزاد کرنا پڑے گا. اور غلام کو آزاد کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، غلام ظاہر ہے پیسوں کے آتے تھے، سمجھ لیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کو گاڑی ڈونیٹ کرنی پڑے گی، آسان ہے کوئی، چاہے ہمارے پاس دو تین بھی گاڑیاں، پھر بھی دیکھیں ایک ضرورت کی چیز ہے نا، ایک خریدی ہوئی چیز ہے. تو وہ غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، اگر آج نہیں بھی ہیں لیکن یہ سمجھیں گے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. اور یہ بھی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے غلامی کو بھی ابولش کر دیا نا. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے کہ یہ جو کفارہ ہے نا گردن آزاد کرنے کا، یہ آپ نوٹ کریے گا بڑے بڑے گناہوں کے لیے، بڑے بڑے گناہوں کے لیے. اب یہ جس کو ہم نہیں کچھ گناہ سمجھتے نا، چند الفاظ ہی تو بولنے ہیں، میں نے کیا کہہ دیا ہے، مگر اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ کس کو کرنا ہے؟ یہ کس کے اوپر ہے پینلٹی؟ عورت کے اوپر نہیں ہے، جس آدمی نے بولے ہیں اس کے اوپر ہے۔ کہا چلو اب کرو غلام آزاد۔ میں نے سوچیں کہ اگر آج کے وقت کے اندر یہ ہو جائے کہ جو کوئی ایسی بات کرے تو پھر اس کو اپنی یعنی اپنی گاڑی دینی پڑے گا، کون سا آدمی پھر اس کے بعد بولے گا؟ کتنی بڑی پینلٹی ہے اس کے اوپر۔ اچھا یہ نہیں کر سکتا کہ چلو آج تعلق ہو گیا پھر اس کے بعد کر دوں گا، نہیں، پہلے یہ کرو گے تو پھر یہ تمہاری بیوی کے طور پہ تم واپس اس کو لے سکتے ہو۔ ذالکم توعدون بہی، یہ بات تم نصیحت کیے جاتے ہو ساتھ اس کے، یعنی یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے تم اس سے سبق حاصل کرو کہ یہ نہیں بولنا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ اللہ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ زیادتی کرے، بلکہ یاد رکھیے جس کو ذمہ دار بنایا ہے اس کی پوچھ زیادہ ہوگی۔ عورتیں کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم کیوں نہیں بن گئے ذمہ دار گھر کے، ہم کیوں نہیں قوام بن گئے، اس کو کیوں بنا دیا؟ تو جس کا مثلا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں، آپ بڑے بچے کو اپنے گھر کا یعنی انچارج بنا کے جاتی، واپس آئیں گی آپ پوچھیں گی کس سے؟ بڑے سے چھوٹے سے، یا پھر بڑے والے سے جس کو آپ نے انچارج بنایا؟ بڑے سے پوچھیں گی نا، کہیں گی میں نے تجھے انچارج بنایا تھا، تیری ذمہ داری تھی۔ اسی طرح آدمی کی ذمہ داری ہے، گھر والے کچھ غلط کرتے ہیں تو تب بھی اس سے پوچھ ہوگی، بیوی کوئی ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ ناجائز ہیں اور وہ اس کو نہیں روکتا تو اس سے بھی پوچھ ہوگی، اس سے تو ہوگی ہوگی، یہ نہیں کہ اس سے نہیں ہوگی، اس سے بھی ہوگی۔ اولاد کچھ غلط کرتی تب بھی اس سے ہوگی، دونوں سے ہی ہوگی تب، کیونکہ دونوں کو ہی تب انچارج بنایا گیا۔ لیکن کہیں گڑبڑ کوئی بیوی کر رہی ہے تو تب بھی آدمی سے پوچھ ہونی ہے۔ کئی عورتیں بہت سارے غلط کام کرتی ہیں، مثال کے طور پہ بے پرد پھر رہی ہیں، آدمی سے بھی پوچھ ہے، تمہاری رعیت میں تھی یہ، تم میں اس کا انچارج بنایا گیا تھا گھر کا، تم نے کیوں نہیں اس کو کہا، تم نے کیوں نہیں پوچھا، تم نے کیوں نہیں منع کیا؟ مجھے تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر روتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا۔ تو یہ آپ سوچیں ذمہ داری زیادہ ہوگی تو پوچھ بھی زیادہ ہے، ان سے پوچھ زیادہ ہے۔ پھر سوچیں اگر مثلا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو میاں بیوی کے جھگڑے کا جو زیادہ پوچھ ہوگی اس میں وہ بھی آدمی سے زیادہ ہوگی، اس کو زیادہ پوچھا جائے گا، اس کی پکڑ زیادہ ہوگی، اس کا قصور اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں، یہ میں اس وقت بتا رہی ہوں کہ جھگڑا ہوا اور قصور دونوں کا برابر ہے نا، برابر پہ میں بتا رہی ہوں، برابر ہے، تو میاں کا قصور اللہ کے ہاں زیادہ ہے، اس لیے کہ تم قوام تھے، تمہیں سمجھداری کرنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ عورت کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوگی، لیکن تم قوام بنائے گئے تو تم سے زیادہ سمجھداری کی ایکسپیکٹیشن تھی۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، یعنی کیا نہ پائے، رقبہ، غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو روزے رکھنے ہیں دو مہینوں کے مسلسل، من قبل یتماسا، اس سے پہلے کہ چھو ایک دوسرے کو۔ روزے کون سے؟ مسلسل، یعنی ایک دن بھی روزہ سکپ کیا تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک دن بھی سکپ نہیں کر سکتے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ فمن لم یستطع، اور تو جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، مثلاً ہے کہ نہ اتنا غریب ہے، نہ اس کے پاس غلام ہے، نہ وہ اتنی طاقت ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھے، بوڑھا ہے، فاطعام 60 مسکینا، تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو۔ یہ یعنی آپ سوچیں، عام جو قسم کا کفارہ ہے نا، اگر عام انسان قسم توڑے تو اس کے لیے کیا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اگر دس مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا وہاں پہ یہ ہے کہ 3 روزے رکھ دو اگر نہیں کھلا سکتے 3 روزوں کا۔ یہاں پہ آپ سوچیں کہ 60 روزے رکھنے ہیں، کتنا زیادہ ہے اس کا۔ اب کسی کو اپنی زبان سے جس وقت تکلیف دی ہے اور ایسی بات کہہ دی ہے جو کتنی برائی کی بات ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان منہ سے وہ بات نکال دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اتنی بری ہوتی ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ تو اللہ نے عورت کا کیسے دفاع کیا؟ عورت عورت کو اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ ایسی باتیں اس کے اوپر کبھی الزام لگا دے، کبھی اس کو ایسی اذیت والی باتیں کہتا رہے۔ آپ دیکھیں روزہ جان بوجھ کے توڑا جائے تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے کا ہے روزہ، تو یہ دیکھیں اب اس کی بات کے اوپر یہ کتنا آ گیا، کتنا ضروری ہے کہ باتیں یعنی اپنی زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کیا جائے۔ اب یہ جو بندہ یعنی جس کو یہ پینلٹی لگ گئی تو پھر تو وہ اگلی دفعہ تو توبہ کر لے گا، اگلی دفعہ تو کبھی وہ بہت سوچ کے بولے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا معاملہ بنایا ہے، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جب حضرت خولہ بنت صالبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اس کو کہہ دو کہ غلام آزاد کر دے، تو فرمانے لگیں کہ اس کے پاس کہاں غلام ہے، وہ تو بہت مسکین آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لے۔ فرمانے لگیں حضور وہ تو بہت بوڑھے آدمی ہیں، کمزور ہیں، انہیں 2 مہینے کے روزوں کی کہاں طاقت ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو ایک وسق کھجوریں دے دیں۔ تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اس مسکین کے پاس یہ کہاں ہے، انہوں کے پاس تو یہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے ان کو دے دیتا ہوں، باقی مطلب میں اپنی طرف سے تمہیں دے دیتا ہوں کہ وہ اس سے وہ کر لیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں خود اپنے پاس سے بقیہ ادا کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے بہت اچھی خیر خواہی کی، بہت اچھی یہ کام کیا تم نے، یہ جاؤ اور ادا کر دو۔ یعنی ان کے خاوند نہ تو کچھ زیادہ مالدار تھے، نہ ہی وہ کوئی زیادہ طاقتور تھے، نہ ہی جوان تھے، تو اب وہ کیسے کرتے، وہ بیمار بھی یعنی ایک بوڑھے بھی تھے اور پھر ایک مسکین بھی تھے۔ تو انہوں نے پھر ہیلپ کی اپنے خاوند کا کفارہ ادا کرنے میں، خود انہوں نے اپنے مال میں سے ہیلپ کی، حالانکہ عورت کے اوپر نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک نیکی کی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا، یہ جاؤ یہ ادا کر دو اور اپنی خاوند کے ساتھ جا کے رہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جو اپنا مال ہے وہ خاوند کے پوچھے بغیر بھی صدقہ کر سکتی ہے یا ادا کر سکتی ہے یا دے سکتی ہے جہاں پہ بھی اس نے دینا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن یہ تو پہلے ہی مسلمان ہے، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یعنی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عملی ایمان لے کر آؤ، جس میں کہ عملی ایمان کون سا ہوتا ہے، جس میں اللہ رسول کی کوئی نافرمانی نہ ہو، وہ عملی ایمان ہے، یعنی حقیقی ایمان لاؤ۔ حقیقی ایمان وہی ہے جس میں صرف زبانی دعوے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ایمان لپ سروس نہیں ہے کہ منہ سے ایمان ایمان ایمان، ہم ایمان والے ہم ایمان والے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، تو تاکہ تمہیں آئندہ کے لیے پتہ چلے گا۔ تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ تو اپنے ایمان کو انسان جب یہ کفارہ بھی ادا کرے گا تو اس کا ایمان بھی اور بڑھے گا، کیونکہ دیکھیں جو کوئی اللہ کی خاطر کچھ دیتا ہے تو اس کا بھی ایمان بڑھتا ہے، جو کوئی روزے اتنے رکھ لے گا اس کا کتنا ایمان بڑھے گا، جو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اس سے بھی ایمان بڑھے گا۔ تو حقیقی ایمان تمہارے اندر آ جائے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں فرق آتا ہے، دوری آتی ہے، اور جب انسان کفارہ ادا کرتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے، کفارہ دیکھیں وہی ادا کرے گا نا جس کو فکر ہوگی کہ میں اس گناہ کو دھو دوں، دنیا میں ہی دھو دوں اپنے اوپر سے، تو پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی جو دوری ہوئی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھو حدیں، کہ حد کیا ہوتی ہے، حد باؤنڈری کو کہتے ہیں نا، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں جس سے آگے نہیں جایا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے جہاں جہاں طلاق کے اور نکاح کے اس قسم کے آئلی زندگی کے معاملات آتے ہیں قرآن میں، اس کے احکامات آتے ہیں، وہاں پہ حدود کی بات آتی ہے، یہ آپ نوٹ کریے گا، سورہ وغیرہ میں بھی اسی طرح، کیوں حدود کی بات آتی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو پتا چلے کہ یہ، یعنی حد وہ چیز ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ حد لگا دی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے، یہ حدود ہیں اللہ کی۔ تو وہ جو ایمان والا ہو وہ حد کے اندر رہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ حدود ہیں، اسی لیے تو اللہ کی حد کو کسی نے کراس کیا تو اتنی بڑی پینلٹی ہے اس کے لیے، ان کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافر کون؟ یہاں پہ کون ہے کافر؟ یہاں پہ تو حولہ بنت صالبہ اور ان کے ہسبینڈ کی بات ہو رہی تھی، تو کافر کی کدھر سے بات آئی؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی کافر کی بات آئی وہاں پہ کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ضروری ہے، یہ قانونی کافر نہیں ہے جو جس کا مثلاً کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ بس یہ کافر ہے، جو ہوتے ہیں یہ ہے عمل میں کفر، عملی کفر ہے، اور عملی کفر کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اللہ کا حکم آ جائے اس کو توڑ دیا جائے، اللہ نے جو حد لگا رکھی ہے اس کو کی پرواہ نہ کی جائے، اس کو کچھ نہ سمجھا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کفر کرنا ہے، ان کو کافر قرار دیا گیا، اگر تم نہیں پرواہ کرو گے اللہ کی حدوں کی تو کافروں کے لیے، کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ وہ ان کافروں کی نہیں بات ہو رہی ہے، قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، جی فلاں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ یہ سوچیں ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے جو اللہ کی حدوں کو کچھ نہیں سمجھتے، نہ مانتے ہیں، اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں ان معاملات میں، طلاق اور نکاح اور ان کے، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے کہ آج کے زمانے میں کیسا چلنا، اللہ کی احکامات جو ہوتے رہے، اگر آپ سورہ بقرہ میں نکال کے دیکھیں طلاق اور نکاح کے اتنے سارے معاملات وہاں پہ ایسے یعنی ڈیٹیل کے اندر بتائے گئے ہیں، کہ اس کے بعد کوئی انسان ان حدوں کو کراس کرے اور پھر سوچے کہ میں اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہوں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظالموں کو کے لیے قیامت کے دن نور نہیں ہوگا، اندھیروں میں ہی ہوں گے وہ، اور یہاں پہ ظلم ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے مسلمان ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم کلچر کو دیکھ کے چلتے ہیں طلاق اور نکاح میں، ہم اسلام کو دیکھ کے تو نہیں چلتے، ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کے جو احکامات ہیں طلاق اور نکاح کے یہ مجھے کوئی جاننے ضروری ہیں اور میں نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم میاں بیوی کے جو تعلقات کی باتیں ہیں اور معاملات کی باتیں ہیں نا، یہ آسان باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی ذمہ داری کی باتیں ہیں، ان کے معاملات کو کوئی بچوں کا کھیل نہ سمجھے، آج کل شادیاں جو ہیں نا وہ شوشا زیادہ بن گئی ہیں، اور سمجھ کسی کو ہے نہیں کہ ذمہ داریاں اس میں کیا ہیں، یا کیسے چلنا ہے، یا کون سی چیزیں پروہیبٹیڈ ہیں اس میں بالکل نہیں کرنی، کون سی چیزیں جو حدود ہیں اللہ کی ان سے آگے نہیں بڑھنا، وہ پتہ نہیں۔ زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ موویاں کیسے بنے گی، فوٹوگرافی کیسے ہوگی، ناچ گانا کیا ہوگا، ان چیزوں کے اوپر فوکس ہے. اسی لیے نہ طلاق کے معاملات پتا ہوتے ہیں، جو مرضی کرتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، اندرونی خانہ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا، وہ جائز تعلق سے رہ بھی رہے ہیں یا نہیں یہ بھی نہیں جانتے، وہ علم ہی نہیں ہے. کیونکہ شادی ایک کوئی ذمہ دارانہ چیز نہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی کھیل تماشا ہی ہے. ذرا دیکھ لیں نا آپ، کیا فوکس کس کے اوپر ہوتا ہے، کون بٹھا کے بتاتا ہے کہ کیا ہے نکاح کی ذمہ داریاں، کیا ہیں، کیا مرد کی حقوق ہیں، کیا عورت کے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، حلال اور حرام کیا ہے، کہاں پہ کسی کو پتا ہے. تو یہ حدود اللہ ہیں، یاد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. دنیا میں جو حدود ہوتی ہیں، آپ بارڈر کراس کر کے دیکھیں تو کسی کنٹری کا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی حدوں کو کیسے توڑا جاتا ہے، ان باؤنڈریز کو کراس کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم اچھے مسلمان ہیں. تو دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین ہر شعبہ زندگی میں ہے. اور آئلی زندگی اندر جو ہماری گھر کی زندگی ہے، اس میں بھی ہے. کوئی بھی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے نا، نکاح کے خطبے میں بھی تقویٰ کی بار بار بات آئی ہے، تقویٰ، طلاق کے معاملات میں حدود کی. اور بعض دفعہ منہ سے نکالے گئے یہی الفاظ، دیکھیں اب یہ کہنے کو الفاظ ہیں لیکن تلوار کا زخم بھی بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا، یہ دل کو چیر جاتے ہیں. تو بعض دفعہ مذاق مذاق میں کئی بھی بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. تو صرف ایمانی دعوے نہ کرو، عملی ایمان لے کر آؤ، سمجھو یہ ان باتوں کو. اور اللہ تعالی نے یہاں پر دیکھیں جس طرح سے اہمیت دی ہے ایک خاندان کو، کہ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے نا یہاں سے، کہ یہ پورا قصہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ یہ چیز خاندان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بانڈ ان کا بنے رہنا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس سورہ کے اندر حالانکہ آگے نجوہ کی بہت بات ہوئی ہے، سرگوشیوں کی بہت بات ہوئی ہے، لیکن اس چیز کو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیا، بہت وقت دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے اور ایسی کرتے تھے. یہاں پہ ایک عورت نے صرف ایک بات نکالی ہے منہ سے اور فوراً آیتیں اتر گئی. وہاں پہ منافقین کا آگے ذکر ہے، ان کا بھی کلام بند دروازوں میں ہی ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، فوراً ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں آ گئی. اس کے لیے اللہ تعالی نے فوراً ایسی آیات اتاری کہ جو اس معاملے کو سالو کرنے والی تھی. دیکھیں، خاندان مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا. ہم سوچتے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج کا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خاندان ٹوٹ رہے ہیں. اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خاندانی میٹرز کو درست کریں، کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. اور خاندانوں کے اندر ہی زیادتیاں ہوتی ہیں، معاملات میں ظلم ہوتے ہیں. تو منافقین کا اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں گے منافقین کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے، سب سے پہلے ان کی بات آنی چاہیے. سب سے پہلے اس صورت میں دیکھیں عورت کی بات آ گئی، شروع ہی عورت کی بات سے ہوئی، منافقین کی بات بعد میں آ رہی ہے. ہمارے نزدیک تو منافقین کی بات بہت بڑی بات ہے نا، وہ کتنی بڑی سازشیں کر رہے ہیں. دوسری آپ یہ بات دیکھیں، ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ یہ عورت جو تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے تو نہیں پتا، میرے تو یہی پتا ہے اب تو تم اس کے اوپر حرام ہو گئی ہو، کہ واقعی آپ کے نزدیک اور تو کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ اٹھ کے وہاں سے چلی گئی اور پھر لوگوں میں باتیں کر رہی ہیں, دیکھ لو یہ دین کیسا ہے, دیکھ لو اس نے تو ہمارے لیے کتنے مسئلے پیدا کر لیے, ہمارے تو گھر ٹوٹ گئے, یہ ایسا دین, یہ ایسا دین, یہ یہ وہ, اور برائیاں کر رہی ہیں, اور یہ کہاں آج کل ہو سکتا ہے, اور ویسے تو بڑے بنتے ہیں ایسے تو یہ, لیکن دیکھو اس طرح سے کرتے ہیں. کتنی باتیں ہوتی, یہ کام منافقین کا تھا. وہ وہیں بیٹھی روتی رہی, وہیں بیٹھی, نہیں آپ کوئی حل نکالیں, نہیں آپ کوئی, انہوں نے کہا حل یہیں سے نکلنا, ایمان تھا نا اندر. یہ ہوتی ہے بات کہ جب انسان میں سنسیریٹی ہوتی ہے, وفاداری ہوتی ہے کسی مشن سے, کسی کام سے, کسی مقصد سے اور دین سے, تو وہ ایسے جا کے باتیں نہیں بناتا. پھر چاہے کسی جگہ پہ بھی ہوں آپ, چاہے کسی ادارے میں ہیں, کسی جگہ پہ بھی ہوں, آپ کو وہاں بھی شکایت ہو سکتی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہے, وہیں پہ شکایت کو دور کریں, وہیں پہ بیک اینڈ فورتھ بات چیت کریں, اختلاف کو, ہو سکتا ہے اختلاف کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, وہیں پہ اختلافات کو ختم کریں, لیکن یہ نہ کریں کہ باہر جا کے اب ادھر سرگوشیاں, ادھر چگلیاں, ادھر گروپ بندیاں, گروپ بنا لیے, یہ بنا لیا, یہ درست نہیں ہے. دو کام کرنے چاہیے. جب کبھی کہیں جگہ پہ آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کہیں آپ کو کسی اپنے اوپر والے سے اختلاف ہو جاتا ہے, امیر سے اختلاف ہو جاتا ہے, تو کیا کریں, پراپر چینل پہ جدال کریں, باہر جا کے گروپ نہ بنائیں, اور نمبر ٹو اللہ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ تو یا دلوں میں ڈالنے والا نا, جیسے حضرت خولا نے کی. کتنی بڑی بات ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے حکمت کی. لیکن آپ خود بھی بے چین رہنا, دوسروں میں بھی بے چینیاں پیدا کرنا, خود بھی ہٹ جانا, دوسروں کو بھی ہٹانے کی کوشش کرنا, یہ تو کوئی صحیح چیز نہیں ہے, اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا. یہ منافقین کا طریقہ کار تھا. خود میں بھی بے چینی ہے, دوسروں میں, معاشرے میں بھی جا کے یہی پھیلا رہے ہیں, خود میں بھی بدگمانیاں, دوسروں میں بھی بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں. یہ نہیں کر رہے کہ آ کے ہم اپنے معاملے کو صحیح سے ڈسکس کر کے اس کو کسی چیز کے اوپر یعنی کنکلوژن کر لیں, اس کا کلوجر ہو جائے. کلوجر نہیں کرنا, بس اسی طرح گھومتے رہنا اور شر پھیلاتے رہنا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ حدید سے لفظ ہے, اور اس کے اندر سختی, شدت, یعنی مخالفت میں بھی شدت, ایسے نہیں کہ تھوڑی بہت جتھے بازیاں, گروپ بنا لینے, مخالفانہ جذبات رکھنے, یہ یعنی اس مشن کو بھی نقصان دینے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں, جب بندہ ان پہ مطمئن نہیں ہوتا اور ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو اپروپریٹ نہیں ہے, اور اس دور کے مطابق, اس کے تقاضوں کے مطابق آج کے جو سسٹم ہونا چاہیے, جو احکامات ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات, تو وہ تو 1400 سال پہلے کے ہو گئے. یہ مخالفتیں ہیں نا اللہ رسول کے خلاف. کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں اپنے قوانین کو زیادہ اہمیت دے دینا کہ ہم بنائیں گے قانون, اللہ کی شریعت نہیں اس قابل. ایسے لوگ کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلہم, ذلیل کر دیے گئے, یعنی یہ ذلیل ہو چکے. کوبیتو جو ہے نا ماضی ہے, جیسے کہ پچھلے لوگ ذلیل کیے گئے, وہ جنہوں نے اپنے رسولوں کو کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا, ان کی مخالفتیں کی تھی, تو دیکھو پھر ان کا حال کیا ہوا. عاد دیکھ لو, سمود دیکھ لو, نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لو, کیسے ان کے حال ہوئے. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیات, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. وہ اپنے آپ کو چاہے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو ایسے ہیں, لیکن جو مخالفت کرتا ہے اور شدید مخالفت کرتا ہے, شدت ہے اس کی مخالفت میں اللہ اور رسول کے خلاف, وہ ذلیل ہو گئے. اور پہلے نہیں ذلیل ہوئے لوگ, ہوئے تھے نا. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ہر چیز واضح کر دی ہے, حجت تمام کر دی ہوئی ہے, سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے سامنے, پھر بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں جی ہم صحیح, ہماری عقلیں زیادہ ہیں, آج کے حالات سوچیں کیسے ہیں, آج کا دیکھو کیسا ہے, آج کا وقت کیسا ہے, آج کے دور میں تو یہ نہیں ہو. نہیں تو پھر ٹھیک ہے, ایسے لوگ اس وقت پہلے بھی ذلیل ہوئے, اب بھی ہوں گے. بعض لوگ دین کا ہی مذاق اڑاتے, خود ہی اس دین پہ ہی ہیں, اسی کا مذاق اڑاتے, خود اسی دین پہ ہیں یا نہیں ہیں وہ تو نہیں, لیکن دعوے تو کرتے ہیں نا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں, تم کیا زیادہ مسلمان ہو, پھر اسی کو نیچا دکھاتے ہیں, اسی کی مخالفت کرتے ہیں. تو دیکھ لو کہ پھر وہ رسوا ہوں گے, اور ایسے ہی کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے. پہلے عذاب علیم کی بات آئی, اب عذاب مہین کی بات آئی, یہ توہین والا. اور فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اٹھائے گا اللہ ان سب کو, سب کے سب کو, فینبئہم, پھر وہ بتائے گا ان کو, کیا بتائے گا, بما عاملوا, ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے, جو بھی عمل کیا ان کو وہ اللہ تعالی سامنے لا کے رکھ دے گا. احصاہ اللہ ونسوہ. اب یہ بات بہت یعنی دل کو پکڑ لینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تو گن کے رکھا ہوا ہے اور وہ بھول چکے ہیں. سبحان اللہ, کون کون سے اعمال اللہ لائے گا, سب اعمال جن کو وہ بھلا چکے ہیں وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ سامنے لا کے دکھا دے گا, کھول کے رکھ دے گا. اور یہ نہیں کہ صرف کھول کے رکھ دے گا, گن گن کے اللہ نے تو رکھے ہوئے. سوچیں یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ انسان, اچھا آپ بتائیے پچھلا سال جو گزرا ہے آپ کو یاد ہے اس میں آپ نے کیا کیا باتیں کی؟ ہم جب سال کا حساب کرتے ہیں, اب ہمیں بہت دفعہ آتے ہیں یہ بھائی نیا سال شروع ہو رہا ہے پچھلے سال کا حساب کرو, یہ کرو وہ کرو, ہم حساب کرتے ہیں کہ ہمیں حساب میں کیا یاد ہوتا ہے, بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں بس وہی یاد ہوتے ہیں. مثلاً کوئی شادی ہوئی یا کوئی بڑا کوئی واقعہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو گیا, کوئی گریجویشن ہو گئی یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ یاد رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں کس کو یاد رہتی ہیں, میں نے اس وقت فلاں سے فون پہ بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا, فلاں نے مجھے, یہ کہاں میرا یاد رہتا ہے, میں اس گیدرنگ میں گئی تھی فلاں دن فلاں رات میں, میں وہاں دعوت میں بیٹھی ہوئی تھی, میں نے یہ کہا تھا, یہ کہاں ہمیں یاد رہتا ہے. فلاں دن میں دیر سے اٹھی تھی میری نماز قضا ہو گئی, یہ بھی کہاں یاد رہتا ہے. میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, یہ کہاں یاد رہتا ہے. کچھ بھی نہیں, ایسی چیزیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتی. یہ صرف ایک سال کی بات ہو رہی ہے, پوری زندگی کی نہیں بات ہو رہی. ہم بھول گئے ہیں, ہم نے کسی کو کیا باتیں لگا دی, کیا کہہ دی, کیا سنا دی, کیا چگلیاں کر لی, کیا غیبتیں کر لی, وہ جھوٹ جو ہم نے بول دیے چلتے چلتے ایسے ہی بہانے میں ہی بول دیے, کچھ بھی نہیں یاد اس میں سے. ہم بھول چکے ہیں مگر اللہ کو یاد ہے. اور صرف یاد ہی نہیں, اس کے پاس ریکارڈڈ ہیں, اور صرف ریکارڈڈ نہیں, گن گن کے ریکارڈڈ ہیں. وہ منہ سے نکالی ہوئی باتیں, وہ دیکھیں بات ساری اسی کے اوپر پھر آ گئی کہ منہ سے نکالی ہوئی باتیں جن کو ہم نے بھلا دیا, اور وہ یہ کون سی یاد رکھنے کی اتنی قابل تھی, وہ کون سی اتنی بڑی باتیں تھی, وہ ہمارے لیے بڑی نہیں تھی لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی. وہ باتیں جو راتوں کو ہوئی اور وہ باتیں جو چار دیواریوں کے اندر ہوئی, جو لوگوں سے چھپی ہوئی تھی اور میں خود بھی بھول گئی ہوں, ان سب کو اللہ تعالی نکال لائے گا. انسان سوچتا ہے وہ جو مرضی کل کھلائے, جو مرضی کرتا پھرے, کسی کو کیا پتا, اللہ کو پتا ہے. تمہیں اپنے اعمال یاد ہوں نہ ہوں, اللہ کو یاد ہے. ہر انسان اسی خوش فہمی میں زندہ رہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جیسے مجھے بھول گئے ویسے سب کو ہی بھول گئے ہوں گے. اللہ اکبر. انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کر کر کے بھلاتا چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے سب ماضی بن گیا. اللہ فرماتا ہے میں نے تو گن گن کے رکھا ہوا. وہ وہاں اس میدان میں پتہ نہیں ہزاروں سال بعد ہوگا یا سو سال بعد ہوگا یا کتنے سالوں بعد, وہاں پہ اس میدان میں جب تم کھڑے ہو گے تو پھر کہا جائے گا یاد ہے فلاں فلاں دن اتنے بجے تم فلاں سے ملی تھی اور تم نے یہ یہ کہا تھا, یاد ہے یہ. استغفر اللہ. اللہ اکبر. تب انسان کو پتا چلے گا. اور پھر اس کے بعد تم نے ایسا کیا تھا, یہ دیکھو تم نے اتنی دفعہ یہ بات کہی تھی, اتنی دفعہ یہ گالیاں دی تھی, اتنی دفعہ یہ جھوٹ بولے تھے, اتنی دفعہ یہ غیبتیں کی تھی, اتنی یہ دیکھو گن گن کے ڈیٹ ٹائم ڈے سب کے ساتھ گنتی کے ساتھ لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا احصاہ اللہ, گن رکھا ہے اس کو اللہ نے. اللہ کے ہاں کوئی چیز کی بھی مشکل نہیں ہے کہ اتنی دنیا, ہم تو تھوڑے سے لوگوں کا ریزلٹ کمپائل کرنے لگے تو ہمیں ساری چکر آ جاتا ہے کہ ہائے کیسے ان کے نمبروں کو کیسے پکڑیں, کدھر سے کون سا کہیں غلطی نہ ہو جائے. اللہ کے ہاں کوئی غلطی نہیں, اس نے سب گن کے رکھا ہے, تم بھول گئے. اچھا آپ دیکھیں ایک بات بھولنے میں یہ بھی ہے, جب انسان کوئی چیز بھول ہی جائے تو پھر اس نے اس سے معافی کہاں مانگنی, تو انسان پھر پرواہ بھی نہیں کرتا. اس کو اپنے اچھے اچھے کارنامے ضرور یاد رہتے ہیں, ہاں مجھے یاد ہے میں نے وہ صدقہ دیا تھا ویسے مسجد میں, اتنا میں نے دیا تھا, ہاں مجھے وہ یاد ہے میں نے تو فلاں وقت میں ایسا کیا تھا, یہ میں نے فلاں کو رائڈ دے دی تھی مجھے آج تک یاد ہے. یہ اپنی اچھی اچھی چیزیں تو انسان نے بڑی یاد رکھی ہوتی, لیکن گناہوں کو وہ بھول جاتا ہے. جب گناہ بھول گیا تو معافی بھی کہاں, یا پھر انسان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے, خود ہی کو خود ہی جسٹیفائی کر لیتا ہے. اس دن ایسی ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی. واللہ اعلی کل شیء شہید, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی کرامن کاتبین ہی آئیں گے کو بتانے کے لیے تو تب پتا چلے گا اس کو, نہیں وہ تو خود دیکھ رہا ہے. شاہد کون ہوتا ہے؟ جو خود موجود ہو, جس کی شہادت ہو, جائے وقوع کے اوپر کہتے ہیں وہ خود موجود تھا, اسی لیے تو اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. اور کورٹوں میں کیوں لے کر آتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں کہ بھائی چشم دید گواہ ہے. اللہ تعالیٰ تو خود گواہ ہے, وہ خود دیکھ رہا ہے. تو انسان تو اس دن حیران ہی رہ جائے گا, ہائے یہ تو مجھے یاد ہی نہیں, یہ بھی میں نے کیا تھا, ہائے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. اب یاد آئے گا نا کس کس پہ کتنے ظلم کیے, کس کس کو کتنی باتیں کہیں, کس کس جگہ پہ کہاں بیٹھی جہاں پہ نہیں بیٹھنا تھا, کس کس کے ساتھ کیا معاملات غلط کر دیے جو نہیں کرنے تھے, کس کس کا حق مار لیا میں نے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر بھی ہمیں معافی کی توفیق دے جو ہم بھلا چکے ہیں. اللہ ان کو ہمارے اعمال ناموں سے مٹا دینا. الم تر ان اللہ عالم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تو جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, تمہیں نہ جانے گا, تمہیں نہ جانے گا. تمہارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو تم سوچتے چھوٹے ہی تو ہیں, یہ چھوٹی سی تو بات ہے. اللہ تو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں اس کو جانتا ہے, تو تمہاری باتیں نہیں جانے گا, تم چھپ سکتے ہو کیا اس سے؟ وہ تو ایک چونٹی بھی اندھیری رات میں کالی چونٹی کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے, اس کی بھی دل کی دھڑکن کو سنتا ہے, اس کے پیر بھی جو لکیر کھینچتے ہیں اللہ اس لکیر کو دیکھتا ہے. وہ عرش پہ ہے, وہ اس لکیر کو دیکھتا ہے جو اندھیری رات میں اس کے پیر کھینچ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پیروں کی تو کوئی لکیر نہیں ہوتی نا, پتھر پہ کیا لکیر بنے گی, لیکن جس جس جگہ وہ چل رہی ہے اور وہ جو لکیر بن رہی ہے یعنی کہ انویزیبل لائن, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا. پھر تمہاری باتیں کہاں چھپیں گی اس سے؟ اللہ ہم کہاں فرار ہوں, ہمارے پاس تو کوئی فرار کی جگہ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا نا, جاؤ بھاگو, بھاگو کہاں بھاگتے ہو, آسمانوں سے نکل جاؤ, زمین کے کناروں سے نکل جاؤ, جاؤ جاؤ. تم بھاگ نہیں سکتے اللہ سے, کوئی فرار نہیں ہے. اللہ پناہ ہے تو تیرے, صرف تیرے دامن رحمت میں ہی پناہ ہے, اور کوئی نہیں ہے جگہ جہاں ہم جا کے چھپ جائیں, جہاں اپنے ان سیاہ کاریوں کو لے کے چھپا دیں. کسی غار کی کوہ میں بھی لقمان علیہ السلام نے کیا بتایا اپنے بیٹے کو کہ غار میں چھپ کے بھی عمل کیا, اللہ اس دن اس کو بھی نکال لائے گا. چٹان کے اندر بھی کوئی عمل ہے, اللہ اس کو بھی نکال لائے گا. تو کدھر جاؤ گے پھر؟ اللہ سے بھاگ کے کدھر جا سکتے ہو؟ اللہ سے چھپا سکتے ہو جس کی نگاہیں ہر وقت ہمارے اوپر گڑی ہوئی ہیں؟ اس سے کیسے چھپیں گے ہم؟ اللہ اکبر! لیکن شیطان سب سے زیادہ اسی بات کو تو بھلا دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں ہے یہاں پر. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، یہ نہ سمجھنا کہ تم کبھی اکیلے ہوتے، تم میں سے کوئی نہیں ہوتا سرگوشی میں تین کی مگر وہ چوتھا ہوتا ہے ان کا. سرگوشیاں چاہے کرو، کانوں میں باتیں کرو، تین بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا چوتھا اللہ ہے. اکثر دو تو سرگوشی کرتے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم دو ہی ہیں نا یہاں پہ، اور تو کوئی سن نہیں رہا. اکثر جب تین ہوتے ہیں تو پھر سرگوشی کرتے ہیں. ولا خمسۃ الا ہوا سادسہم، اور نہ کوئی پانچ بیٹھے اور مگر وہ چھٹا ہے ان کا. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے کم یا اس سے زیادہ، تین سے کم ہو جائے یا پانچ سے زیادہ ہو جائے، یہ سمجھ لو نمبرز کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جدھر بھی تم ہو، چاہے تم خاموشی سے باتیں کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ تو سرگوشیاں ہیں نا، سرگوشیوں کی پھر بھی ایک آواز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے تو دوسرے کے کان میں جاتی نا. وہ سرگوشیاں جو انسان دل ہی دل میں کرتا ہے، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے اور ان کو بھی سن رہا ہے. وہ چاہے نیکی کی ہیں چاہے بدی کی ہیں، دل ہی دل میں تم کہہ رہے ہو، دل ہی دل میں کوئی بات اللہ سے کر رہے ہو یا کوئی منصوبے بنا رہے ہو، کوئی پلاننگ کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس کے تو پیرے تمہارے دلوں پہ بھی ہیں. اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ اس کی حکومت میں سے کہاں جا سکتے ہو؟ جب انسان اپنے آپ کو بے بس فیل کر لے نا، جب اس کو ریئلائز ہو جائے کہ کہیں جائے فرار نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس طاقت کے آگے، اس قوت والے کے آگے سرینڈر کر دینا چاہیے. پھر اللہ کوئی جگہ نہیں، اللہ میں نے زمین تلاش کر لی، آسمان تلاش کر لی، اللہ میں نے ساری کائنات میں جھانک کے دیکھ لیا، کوئی جگہ ہے ہی نہیں تیرے سے بھاگنے کی، اللہ تو میں تیری طرف ہی آ گیا. تو ہی اپنے غضب سے مجھے پناہ میں لے سکتا، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں ہی آنا ہے. جیسے ماں ہے نا، بچے کو مارتی ہے مارتی مارتی، وہ بچہ پھر روتا جاتا ہے، ماں سے ہی چمٹ جاتا ہے. وہ کہتا اللہ، وہ دیکھے، وہ اپنے ایکشن سے بتا رہا ہے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں، میری کون سی جگہ ہے، ماں سے نہ چمٹوں گا تو کدھر جاؤں گا، اللہ ہم بھی تیرے دامن رحمت میں نہ آئیں گے تو کدھر جائیں گے، ہمیں کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی ذات نہیں تیرے سوا جو ہمیں بچا لے اس دن کی سختی سے. تو ماں مارے جائے گی، وہ بچہ اتنا ہی رو رو کے بھی چمٹتا جائے گا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھا تو مارتی ہے تو میں کہیں اور چلا جاتا ہوں، اس کو پتا ہے کہ اس کے سوا میرا ہے ہی کون، ہمارا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ گوار ہے نا اس بات کا، اس بات کا تو گوار ہے نا کہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، جتنے بھی خطا کار ہوں، جتنے بھی سیاہ کار ہوں، یہ سیاہ کاریاں لے کے ہم نے تیرے پاس ہی آ جانا کہ تو ہی مٹا سکتا ہے اور کوئی نہیں مٹا سکتا. تو ہماری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہوئی اور جو ہم نے کسی سے کری، اور راتوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور دن کی بھی، اور دل کے خیالات بھی اور ارادے بھی اور نیتیں بھی. فرمایا ہوا ماں ہوں این ماں کانو، وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہوں، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. آپ پھر جاؤ گے کہاں؟ دیکھیں جو کوئی نیک لوگ ہوتے نا، ان کے لیے تو یہ بڑی بڑی زبردست بات ہوتی ہے، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ ساتھ ہے ہمارے. لیکن جو اللہ کا مجرم ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کے اندر بڑا ڈر ہے کہ یاد رکھنا تو نہیں اللہ سے بھاگ سکے گا، وہ جہاں مرضی چلا جا، جہاں مرضی چلا جا وہ تیرے ساتھ. ساتھ مطلب کیا؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش پہ متمکن، لیکن اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہی ہے. یعنی وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جان بھی رہا ہے, قبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے, اور ہر چیز تمہاری اس کے نوٹس میں. وہ شہید ہے, وہ خود گواہ ہے, چشمدید گواہ جس کو کہتے ہیں, آئی وٹنس, وہ خود ہے. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, پھر وہ آگاہ کرے گا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن. ان اللہ بكل شيء علیم, ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, ہر چیز کا علم, ہر چیز پہ گواہ بھی ہے اور ہر چیز کا علم. اچھا یہ بتائیں, جب ہمارے کوئی مسئلے ہوتے ہیں, جب ہمارے کوئی معاملات ہوتے ہیں, تو ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ علم والا ہے, اس سے جا کے پوچھو, اس کو پتا ہے. مثلا گھٹنے میں درد ہے, اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو جس کو اس کا علم ہے. آپ یہ نہیں کرتے کہ جا کے کسی سٹور پہ کسی دکاندار سے پوچھنے شروع ہو جائیں میرے گھٹنے کا کیا علاج ہے, پاگل پنے کی یہ بات ہوگی نا. آپ اس کے علم والے کے پاس جاتے ہیں. اچھا آپ کی آنکھ میں کچھ مسئلہ ہو گیا, آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس کے علم اس کو ہے. آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کے انویسٹر کے کسی جو ان کے بزنس جاننے والوں کے پاس جاتے ہیں, پھر آپ ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے. یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بالکل شہین علیم, اس کو تو ہر چیز کا ہی علم ہے. اس کا مطلب جو چیز بھی, جو بھی تمہارا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, اللہ کو پتا ہے اس کا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بارے میں, اللہ کے پاس اس کا حل ہے, وہی جانتا ہے. سمجھ, انسان کبھی سوچتا ہے اس کے پاس جاؤں, اس کے پاس جاؤں, اس کے پاس, ہاں نہیں یہ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں, یہ ہمیں کیا بتائیں گی, اور یہ قرآن اور حدیث اور یہ, اور ان سے ان کو کیا پتا. نہیں, اللہ ہر چیز کا علم. تم علم والے کو چھوڑ کے بے علموں سے پوچھتے ہو. جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے وہ کیا نہیں تمہیں صحیح رہنمائی کرے گا؟ آپ نے دیکھے نا, آپ نے گھٹنے کا علاج کسی دکاندار سے نہیں کرایا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کو نہیں علم. لیکن کیا بات ہے کہ زندگی کے معاملات میں انسان اللہ سے, اس کے رسول سے رہنمائی نہیں لیتا, وہ جا جا کے دوسروں سے لیتا. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بتائیں گے ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس میں. ہمیں اتنی عقل دنیا کے معاملات میں ہے, ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ اس کا علم والے سے ہی پوچھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے, ہم اس سے رہنمائی نہیں چاہتے. اپنے گھریلو معاملات کی, اپنے ان مسائل کی, اور اس میں سوچتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گئے, جبکہ سارا علم ہی اس کے پاس ہے. اسے پاس کوئی ایک چیز کا نہیں کہ یہ صرف نماز روزے کا علم اللہ کے پاس ہے, باقی چیزیں ہم دوسروں سے پوچھیں. نہیں, ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے, تمہارے بھی ہر معاملے کا علم اس کے پاس ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو روکے گئے نجوا کرنے سے؟ وہ کون سے لوگ تھے جو روکے گئے نجوا کرنے سے؟ دیکھیں, یہ جو یہود تھے نا, یہ ایسا کام کرتے تھے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے, جس سے مسلمان جو تھے وہ بڑے رنجیدہ ہوتے تھے, تنگ دل ہوتے تھے کہ یہ کوئی ہمارے بارے میں پتہ نہیں دے. ویسے بھی انسان کو ہو جاتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کہیں جائیں اور وہاں پہ کوئی مثلا آپ انٹر ہوئے, کوئی دو لوگ ایک دم باتیں کرنا شروع ہو جائیں, ساتھ آپ کی طرف بھی دیکھے, ساتھ کچھ بات کریں, تو آپ دل میں خام خواہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی پتہ نہیں ہماری کیا بات کریں, پتہ نہیں کیا بات ہے, پتہ نہیں میرے کپڑے ٹھیک ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے کچھ ایسا تو نہیں میرے منہ پہ لگا ہوا, کیا ہو گیا, یہ کیوں کچھ میرے بارے میں ہی کہہ رہے ہوں گے. تو ایسے بسواس آتے ہیں نا. تو یہ یہود اور منافقین دونوں یہ کام کرتے تھے, آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے, مسلمانوں کی طرف دیکھ دیکھ ایک دوسرے کی کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے. مسلمان کہتے شاید ان کو پتہ نہیں کوئی خبر پہنچ گئی ہے, پتہ نہیں کوئی یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا لشکر کہیں شکست کھا گیا ہے, یا کوئی مسلمانوں کے پر کوئی آفت آنے لگی ہے, یا کوئی اور ایسی بات ہو گئی ہے, یا ہمارے جو بھائی جہاد پہ گئے ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں, یا پتہ نہیں کیا ان کے پاس کوئی نیوز آئی ہے, یا پتہ نہیں ہمیں نقصان دینے کے لیے کوئی باتیں کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے کئی دفعہ ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ اب آپ نے سرگوشیوں میں بات نہیں کرنی, لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الذین نهوا عن النجوى, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں سرگوشی کرنی, ثم یعودون لما نهوا عنه, پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور گناہ کے اوپر خسر گوشیاں کرتے ہیں اور زیادتی کے اوپر اور رسول کی نافرمانی پہ. یعنی کوئی نئی بھی بات ہوتی تھی نا، وہ بس ایسے ہی کرتے تھے تاکہ مسلمان بے چین ہوں، تاکہ ان کو پریشانی ہو، بس ہنس رہے ہیں، کبھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں، اپنا گروپ سا بنا کے بیٹھے ہوئے اور اس کے اندر باتیں کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کسی حکم کی مخالفت میں بیٹھتے تھے، یا کوئی اور مسلمانوں کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، بعض دفعہ سے جس پریٹینڈ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی، ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی نجوہ نہیں کرنی جو گناہ کی ہو، زیادتی کی ہو، رسول کی نافرمانی کی ہو. تو یہ کام کس کا تھا؟ منافقین کا اور یہود کا. اب یہاں سے نا سرگوشیوں کی بات آپ بہت زیادہ پڑھیں گے آگے تک، یہ آیت 7 سے دیکھیں شروع ہو گئی ہیں سرگوشیوں کی بات، اور آداب سکھائے جائیں گے کہ کیسے مسلمان معاشرے میں ہر ایک کو دوسرے سے جس کو کہیں گے کہ ایک سلامتی پانے والا ہونا چاہیے. اسی لیے ہمیں دیکھیں سلام کا کہا گیا کہ آپ سلام کرو ایک دوسرے کو، کہ آپ السلام علیکم، یعنی آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ مجھ سے سلامت رہیں گے، میرے سے بھی سلامت رہیں گے، آپ نے ایک دعا دوسرے کو دے دی، میرا بھی کوئی شر نہیں آپ کو پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں ایک ایسی فضا ہو جس میں سب امن و امان کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، ایک ایسی معاشرے کے اندر بے چینی اور وہ نہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ رہے، یہ اب مجھے نقصان دے گا، وہ میرا دشمن، وہ میرا، ایسے نہ ہو. بلکہ مسلمان ایک، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ ایک دیوار کی طرح، جیسے اس دیوار میں اینٹیں چنی گئی ہوتی ہیں، یا ایک جسم کی طرح ہے جس میں پورا جسم ایک ہی ہے نا، الگ الگ تو نہیں ہے کہ دل الگ دھڑک رہا ہے کہ مجھے کیا انگلی میں درد ہوتی تو ہوتی رہے، گردے کہہ رہے ہمیں کیا دانت میں درد ہوتی ہے تو ہمیں کیا، ہم تو اپنا مزے میں ہیں نا، ایسے نہیں ہوتا. ایک اس کو تکلیف ہوتی تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا. ایسا معاشرہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہو. اب جب نجوہ ہوگی تو کیا ہوگا، دل میں خامخواہ کی ایک بدگمانی پیدا ہوگی، ان لوگوں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ نجوہ کریں، وہ ایسی سرگوشیاں کریں، ان کو منع کیا گیا پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے ان کو روکا جاتا ہے. اور جب وَإِذَا جَاؤُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں تیرے پاس، حَيَّوْكَ، وہ سلام کرتے ہیں تجھ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، جیسا کہ نہیں سلام کیا ساتھ اس کے اللہ نے ایسا سلام نہیں سکھایا، وہ اس طرح سے آ کے سلام کرتے ہیں. کیا ہوتا تھا کہ یہ جب اپنے دلوں کا بغض نہیں نکال سکتے تھے نا، یہودی خاص طور پہ، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض منافقین بھی، تو کیا کرتے تھے، اب دل کے اندر تو جل رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لیکن منہ سے کچھ بول نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نثار صحابہ تو ایسے تھے کہ کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، وہ کہتے تھے ہم گردن اڑا دیں گے اس کی اگر اس نے کوئی ایسی بات کی. یہ تو آج ہی بے غیرتیاں ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ بھی کہا جائے، کچھ بھی کیا جائے، کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، بلکہ لوگ انہی سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں جو کہ الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں. اس زمانے میں صحابہ نہیں اس چیز کو برداشت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات کہہ دے، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت عمر کا کتنی دفعہ آپ نے پڑھا کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا گردن اڑا دوں. تو ان کو پتا تھا کہ ہماری تو جان خطرے میں ہو جائے گی اگر ہم نے کچھ بولا، تو ہم تو زندہ نہیں بچیں گے، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن اب دل جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، تو اب کیا ہے، کبھی رائنا کی جگہ ہماری طرف توجہ کریں اس کی، رائنا کر کے کر دینا کہ ہمارا چرواہا، کبھی السلام علیکم کی جگہ کیا کہہ دینا، سام علیکم، السام علیکم، یعنی سام مطلب کیا، موت، موت ہو تجھ پہ، استغفر اللہ. اور پھر اگر کوئی کہہ دے تو کہیں گے لو ہم نے کب کہا، ہم نے تو سلام کہا، تمہیں ہی نہیں سنتا، لگتا ہے تمہارے کانوں میں کوئی خرابی ہے، اپنے کان ذرا چیک کراؤ، تمہیں نہیں سنائی دیا. اس طرح سے یہ اپنا بغض نکالتے تھے. تو سلام تو ایک سلامتی کی دعا ہے، یہ تو وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا فرمایا تھا جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کرو، دیکھو پھر وہ تمہیں کیا جواب دیتے. یہ یعنی اس وقت کا ہے یہ گریٹنگ، سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ گریٹنگ کا طریقہ، یہ ایک دعا ہے. تو اب یہ اس دعا کو اگر الٹا سیدھا ایسے کرنا, بلکہ ہم تو خیر جو مسلمان ہیں آج ہمیں بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے سلام کیسے کرنا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں سلام علیکم, سلام علیکم کیا چیز ہے, سلام علیکم بھی کوئی چیز نہیں, السلام علیکم ہے. کم از کم اس کو تو ہم صحیح سے ادا کریں کہ جو دعا ہے وہ ویسے ہی دعا, یا اس کا کوئی اور ہی مطلب نکلا ہے, یا اس کا کوئی ایسا مطلب ہے کہ جو کہ کچھ بھی نہیں مطلب ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی برا ہی نہ مطلب ہو. تو آپ دیکھیں گے کتنے طریقوں سے سلام کیا جاتا ہے, کبھی نوٹس کریے گا کیسے کیسے سلام کیے جاتے ہیں. اور بچوں کو کبھی سلام علیکم تو آپ نے اس کو موت کی دعا دے دی. جب ہم ان کی زبان میں توتلی سی زبان میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ان کو بدعا دے رہے ہیں. جب یہ آ کے ایسے کہتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم پر آ کے اس طرح سے کہیں تو بس وعلیکم کہو, دیٹس اٹ. یہ بخاری اور مسلم میں ہے. یعنی جب ہمیں کوئی بھی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو ہم بس وعلیکم کہتے ہیں, پورا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, یہ کرنے کی نہیں ضرورت ہے, بس وعلیکم یہ جواب ہونا چاہیے. تو دوسرا ایک یہ مطلب بھی آتا ہے یہاں پہ, بما لم یحیی کا بھی اللہ, یعنی اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم, یہ ایسے کہہ رہے ہیں اور اللہ آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہے اے نبی, یہ آپ کو کس قسم کا سلام کرتے ہیں. ویقولون فی انفسہم, اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں کیا, لولا یعذبنا اللہ بما نقول, اللہ ہمیں کیوں نہیں عذاب دیتا جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں, ہم تو اتنی بری بری باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی عذاب نہیں آ رہا, ضرور یہ کوئی نہیں اللہ کے نبی اسی وجہ سے کوئی عذاب نہیں آتا, ورنہ تو دیکھیں عذاب آنا چاہیے تھا اگر اتنے ہی سچے ہوتے تو. اب دیکھیں انسان اتنا نادان ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے جب اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے نا, جب اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ سمجھنے شروع ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہی تو ہوں, اگر میں غلط ہوتا تو مجھے اوپر سزا نہ آتی. آپ نے نوٹ کیا کہ جب ہمیں کب کس وقت اپنے اوپر لگتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کیا, جب کوئی آفت آتی تو کہتے ہیں ہاں یہ پتہ نہیں میرے سے کیا گناہ ہو گیا جو یہ آئی ہے, لیکن اگر حالات بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں, ہم تو بالکل صحیح ہیں. اگر ہم کہیں گناہ کرتے ہوتے یا ہم اس معاملے میں کہیں غلط ہوتے, جو بھی ذہن میں کبھی دل میں آ ہی جاتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہی ہوں, لیکن پھر فوراً کیا شیطان ڈالتا ہے, اگر میں غلط کر رہی ہوتی تو بھلا میرے اوپر کچھ نہ آفت آتی, بھلا میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جاتا, بھلا اللہ کی پکڑ نہ آ جاتی اگر میں اتنا ہی غلط کر رہی تھی. اس کا مطلب کچھ نہیں, اس کا مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیکھو کیسے شیطان سجھاتا ہے اور یہی چیز ان کو سجھائی. تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا گناہ کرنے کے بعد تو پتہ نہیں, شاید اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں چلا, یا پھر میرے یہ تو کوئی ایسا بڑا گناہ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی پکڑ ہونی ہوتی, اگر ہونی ہوتی تو اب ہو نہ جاتی. یہ کبھی نہ سوچیں, کیونکہ وہ تو اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلکہ تھوڑا ٹائم دے رہا توبہ کرنے کا, اور ہم سمجھ کیا لیتے ہیں کہ ہمیں چھٹی مل گئی, کچھ نہیں ہونا وونا, اگر ہونا ہوتا ہونا جاتا ابھی, تو شاید ابھی نہیں ہونا تو کبھی بھی نہیں ہونا, قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارا دماغ میں آتا ہے, کتنی بڑی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, کتنی بڑی غلط فہمی میں ہم, اور یہ اتنا ہمارے ساتھ کامنلی ہوتا ہے. دیکھیں اپنے نوٹ کریں یہ کہ کتنا کامنلی ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ, اگر میں یہ حرام کر رہی ہوتی, یہ حرام کھا رہی ہوتی, اگر میں یہ حرام کام کر رہی ہوتی, اگر یہ حرام واقعی ہوتا, ایسے کہنے کی باتیں ہیں, اگر یہ ہوتا تو بھلا آج تک مجھے کچھ نہ ہوتا, میرا تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. جب ہی اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے, سدھر جائے, وہ تب ہی وہ کبھی سوچ سکتا ہے, ذہن میں تب ہی کبھی آتا ہے کہ ہاں شاید بھائی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو, تب جا کے کہیں آتا ہے. اس میں بھی ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں ایسی میرے سے کیا بڑی غلطی ہو گئی کہ اتنی بڑی مجھے سزا مل گئی, تب بھی یہ یعنی ہم کسی وقت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم سے کبھی غلطیاں ہوتی ہیں. اچھے حالات ہیں تو تب بھی کچھ غلط نہیں کر رہی, سب اچھا چل رہا ہے, بلکہ بعض لوگ جن کا بڑا اچھا سب کچھ چل رہا ہے, پیسے کی ریل پیل ہے, اور وہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہی ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا یہاں پہ, ہم تو بڑے, ہمیں کیا, ہمیں دیکھو یہاں پہ سب کچھ آسائش ہے, اس کا مطلب اللہ ہم سے خوشی ہے جو دے رہا ہے ہمیں, یہ ان لوگوں کے اوپر انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا جو ان کے اوپر مسئلے ہیں, ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا, وہ ان کو یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے. سیم از دا کیس ہیئر, وہ کہتے تھے ہم ہر پر کوئی عذاب نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, ہمیں اللہ پھر کیوں نہیں پکڑتا بھلا. دیکھو کیسی تھپکی ہے شیطان کی, کیسا انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے. تو کبھی نہ یہ سمجھیں کہ اگر میرے سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو میں بڑی نیک ہوں اس لیے ٹھیک چل رہی ہوں. اللہ معاف کرے پھر جس انسان کو اللہ ڈھیل دے دے اس دنیا کے اندر اور پکڑے قیامت کے دن, وہ تو بڑا ہی خسارے میں ہے, کیونکہ اس دن کی پکڑ تو بہت سخت ہوگی. کبھی اس سے دلیر نہ ہو, سمجھیں جو گناہ ہیں ان کو ایکسپٹ کریں گے یہ غلط ہے. حسبہ جہنم یصلونہا, ان کے لیے تو جہنم ہی پھر کافی ہے, وہ داخل ہوں گے اس میں. فبئس المصیر, پس بدترین ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے.